بر دیگه درود بجا محمد و آل محمد. یک بار پھر درود بجا محمد و آل محمد. فاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درود بجا محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بجا محمد وآل محمد. شب ضربت ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور بلا شک و شبہ خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے جو راتیں غم کی راتیں قرار پاتی ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی رات یہ رات ہے جس کی سحر پر وہ واقعہ رونما ہوا. سوگ بہت عظیم و شان ہے، ایک ایسا سوگ ہے جس کے اندر تمام معصومین علیہ السلام نے گریہ کیا ہے، اور آج کی رات بحق صاحب عزا وقت کے امام ہیں. اگر کسی کے ہاں ایسا کوئی واقعہ پیش آئے تو سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ صاحب عزا کے سامنے پہنچیں، ان کے سامنے تسلیت کا پیغام پیش کریں. ہم اپنے امام کے دیدار سے محروم ہیں، لیکن اپنے امام کے وجود کو احساس کرتے ہیں، ان کی نعمتوں کو سمجھتے ہیں. ان کے حضور اپنی تسلیت کا پیغام پہنچانے کے لیے ایک دفعہ باواز بلند درود بھیجے محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے ارسال فرمایا، اور کچھ اس طرح سے تھا کہ ایک اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ظاہری وجود تھا جس کے ساتھ وہ لوگوں کے سامنے تشریف فرما تھے، اپنے اجسام کے ساتھ، اپنے اجساد کے ساتھ دنیا کے اندر زندگی گزارتے تھے. جس طرح سے اور لوگ اس مادی دنیا کے اندر موجود تھے، وہ بھی اس مادی دنیا کے اندر موجود تھے، لیکن ایک اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نورانی حیثیت تھی. اس نورانی حیثیت میں ان کا مرتبہ کیا تھا تو ہم اور آپ، حقیقت یہ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے. جب علماء سے عرفا سے اس سلسلے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر خالق سے کم سمجھو تو پھر سب کچھ ان کے لیے کم ہے. خالق سے کم سمجھو تو پھر جو کچھ بھی کہو گے وہ ان کی شان سے کم ہوگا. ہاں یہ حق ہے کہ خالق سے کم کہنا ہے, لیکن خالق سے کم ہونے کے بعد کیا کہنا ہے وہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ حقیقتاً کیا کہنا ہے. مقام میں بلندی کہاں تک ہے, مقام میں عظمت کہاں تک ہے. لہٰذا یہ جو جملات ہم اور آپ فضیلت میں بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین نے در خیبر کو اکھاڑ پھینکا یا امیر المومنین نے شجاعت کی جوہر دکھائے, یہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے اس دنیاوی وجود سے تعلق رکھتے ہوئے ہم اور آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں. اب ان کے اس نورانی وجود کی کیا تاثیر ہے, میرا اپنے خیال ہے کہ اگر کوئی خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کو دیکھے, ان کے نورانی وجود کو سمجھنے کی کوشش کرے, تو شاید اتنا ہی دیکھ لینا کافی ہے کہ 1400 سال میں کوئی لمحہ نہیں ہے جو ان کے روضہ مقدس سے لوگ برکتیں نہ لیتے ہوں. 1400 سال ہو گئے ان روضات اور مقامات مقدسہ کو بنے ہوئے, چاہے وہ مشہد مقدس میں ہوں یا وہ نجف اشرف میں ہوں یا وہ قوم مقدس کے اندر ہوں, ان تمام جگہ کے اوپر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے ہر لمحہ موجود ہیں, ہر لمحہ ان کے وجود مقدس کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ برکتیں حاصل کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ ہم اور آپ جو اتنے لمبے زمانے کے فاصلے سے موجود ہیں, ہمارے اور آپ کا بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سامنے سر جھکانا انہی نشانیوں کی وجہ سے ہے, ورنہ ہم اور آپ جانتے ہیں ہم نے امیر المومنین کے معجزات کو درک نہیں کیا. یعنی اگر رد شمس ہوا ہے اور یقیناً ہوا ہے تو ہمیں اخباروں کے اندر خبر کے اندر پتہ چلا ہے, کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے, رد شمس ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہوا ہے. لیکن جو معجزات ان کے مقامات مقدسہ سے حاصل ہو رہے ہیں, روزے سے حاصل ہو رہے ہیں, وہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں, وہ تو ہم اور آپ احساس کر رہے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے یہاں پر. اب ایک اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شخصیتوں کو نہیں پہچان پاتے, ان کی معنوی عظمتوں کو درک نہیں کر سکتے, در حقیقت کیا سیکھنے کی کوشش کریں. اگر کوئی امیر المومنین کے زمانے میں ہوتا تو ان سے کیا سیکھتا, اور ہم جو 1400 سال کے فاصلے پر ہیں ہم ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں, اور سیکھنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. چند آرائز اس موضوع کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک موضوع ہے اپنی نسلوں کو امیر المومنین کے پیغام سے آشنا کرنا. ہم اور آپ ایک ایسی دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں جہاں چاروں طرف سے ہماری اور آپ کی نسلوں کے سامنے مختلف پیغامات آ رہے ہیں. کہیں سے مادہ پرستی کا پیغام ہے, کہیں سے فحشا کا پیغام ہے, کہیں سے بے بنیاد بے دین فکر کا پیغام ہے. اب اس دوران میں ہماری اور آپ کی اولاد امیر المومنین کے پیغام کو کیسے حاصل کرے گی, اس تک امیر المومنین کا پیغام کیسے پہنچے گا. ابتدائی ذریعہ یہ مجالس ہیں. ابتدائی ذریعہ محرم اور محرم الحرام کے اندر, سفر مظفر کے اندر ہونے والی مجالس ہیں کہ جس کے اندر بچے بوڑھے جوان سب شرکت کرتے ہیں, اور یہاں پر آ کر امیر المومنین کی شخصیت کے بارے میں بہت کم کچھ واقعات ان کو سننے کو مل جاتے ہیں. لیکن ہمارا اپنا یہ خیال ہے کہ صرف واقعات سن لینا امیر المومنین کا پیغام نہیں ہے, امیر المومنین کو پہچاننے کی کوشش ہے. مثلا آپ نے اور ہم نے اپنے بچوں کو یہ بتایا ہے, اور میرے خیال میں کوئی نسل ایسی نہیں گزری ہوگی جس نے اپنے بچوں کو امیر المومنین کے معجزات نہ بتائے ہوں کہ مثال کے طور پر جنگوں میں ان کی شجاعت کیا تھی, بچپنے میں ان کا رویہ کیسا تھا, اپنی جوانی میں, اپنے بڑھاپے میں, حتی شہادت کے بعد روزے مقدس سے کیا معجزات رونما ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں ہم نے اپنے بچوں کو بتائی نہیں ہیں, لیکن حقیقت یہ کہ ان میں سے کوئی چیز پیغام نہیں ہے. اگر کوئی شخص امیر المومنین کے روزے مقدس پر گیا, نابینا تھا, اس نے بینائی حاصل کر لی, یہ امیر المومنین کا پیغام نہیں ہے, یہ امیر المومنین کے وجود کی ایک برکت ہے جو اس آدمی کو ملی ہے. ایک آدمی روزے امیر المومنین کے اوپر گیا, کسی مشکل کو لے کر گیا اور اس مشکل کو اس نے حل کروا لیا, یہ امیر المومنین کے وجود کی برکت ہے, لیکن اصلی پیغام یہ پیغام نہیں ہے. اور اگر بہت واضح طور پر سوچیں, مثلا فرض فرمائیں آپ کوفہ کے اندر تشریف فرما ہوتے, آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی, آپ امیر المومنین کے سامنے تشریف لے جاتے, ان کے سامنے جا کر اپنی پریشانی کو بیان کر دیتے، امیر المومنین آپ کی پریشانی کو حل کر لیتے، کیا معاملہ یہاں پہ ختم ہونا تھا؟ اب یہاں سے معاملے کو شروع ہو جانا چاہیے تھا، اور وہ کیا شروع ہونا تھا؟ وہ یہ کہ آپ کو امیر المومنین کا معتقد ہونا تھا، اور جو وہ کہیں اب وہ کر کے دکھا دیتا تھا۔ بس ایک معاملہ ہے میرا اور آپ کا امیر المومنین کو پہچاننا، اور دوسرا مرحلہ ہے امیر المومنین کو پہچاننے کے بعد ان کے ہمراہ زندگی گزارنا۔ امیر المومنین کے غلام قمبر کے ساتھ ایسے ہی پیش آیا، یہ جو امیر المومنین کے غلام قمبر ہیں ساری زندگی ان کا ساتھ دینے والے ہیں، امیر المومنین کی شہادت کے بعد حجاج بن یوسف جیسوں کا مقابلہ کرنے والے ہیں، اور حجاج بن یوسف کے زمانے میں ان کو شہید کیا گیا۔ ان کا امیر المومنین سے ملنا بڑے عجیب طریقے سے انجام پایا۔ یہ مدینے آئے ہیں، حبشے کے رہنے والے ہیں، اور مدینے اس سلسلے میں آئے ہیں کہ کسی طریقے سے امیر المومنین کا مقابلہ کریں گے۔ ان کو حبشہ سے بھیجا گیا ایک لشکر کے ساتھ، اور یہ وہاں سے آئے ہیں کہ یہاں پر آ کر امیر المومنین کا مقابلہ کریں گے۔ مدینے تک ان کا لشکر آتا ہے، مدینے تک آنے کے بعد لوگوں سے سوال کرنا چاہتے ہیں کہ علی کی شخصیت کیسی شخصیت ہے، جس سے میں مقابلہ کرنا جا رہا ہوں اس کی طاقت کتنی طاقت ہے۔ مدینے کے نزدیک پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں مدینے کے شہر سے باہر ایک شخص نکل رہا ہے جس نے کدال اپنے کندھے پہ رکھی ہوئی ہے، اور حال بھولیے سے مدینے کے دیہات میں رہنے والا کوئی شخص نظر آتے ہیں، خود امیر المومنین ہوتے ہیں، اور قمبر پہچان نہیں سکتے چونکہ باہر کے رہنے والے ہیں۔ نزدیک آتے ہیں، امیر المومنین کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تم نے اس علاقے میں رہنے والے علی کو پہچانتے ہو؟ کیا جانتے ہو علی کو؟ فرمایا کہ کوئی مجھ سے بہتر علی کو زیادہ نہیں جان سکتا، میں علی کو بہت اچھا جانتا ہوں۔ کہنے لگا کہ ہم قمبر نے پوچھا کہ ان کی حال حلیہ کیسا ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا چہرہ میرا ہی جیسا ہے، جسم بھی میری طرح کا ہے، باتیں بھی میری طرح کی ہیں۔ کہنے لگا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اگر میں ان سے لڑوں تو کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوں گا۔ امیر المومنین نے فرمایا اس کا کام بہت آسان ہے، تم مجھ سے لڑ لو، اگر مجھ سے جیت سکے تو علی سے بھی جیت جاؤ گے، ورنہ جیت نہیں پاؤ گے۔ کہتا ہے یہ موقع اچھا ہے، مجھے آزمانے کا موقع ملے گا اور میں دیکھ پاؤں گا کہ میں جیت سکوں گا یا نہیں جیت سکوں گا۔ کہتا ہے کہ کیا مقابلے کے لیے تیار ہیں؟ فرماتے ہیں ہاں۔ کہتا ہے آپ کے پاس اسلحہ نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک کدال کافی ہے۔ یہ شمشیر اٹھاتا ہے، امیر المومنین کے اوپر شدت کا ایک حملہ کرتا ہے، نہ اس شدت کے ساتھ کہ جو میدان جنگ میں ہوتی تھی، عام حملوں میں سے ایک حملہ لیکن ایک شدید حملہ۔ امیر المومنین کدال سے روکتے ہیں، شمشیر گر جاتی ہے۔ یہ اپنے علاقے کے نامی گرامی شمشیر زن سمجھے جاتے تھے، اپنے علاقے کے نامی گرامی پہلوان سمجھے جاتے تھے۔ زندگی میں پہلی دفعہ مد مقابل نے جس کے پاس اسلحہ نہیں تھا ان کو شمشیر سے محروم کر دیا تھا۔ تعجب کرتے ہیں کہ یہ کس قسم کا واقعہ ہوا، ایک گرز دوسرا ہاتھ میں ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں سے جو گرز تھا اس کو اور مضبوطی سے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب پہلی کی طرح حملہ نہیں کروں گا، اب میں سخت حملہ کروں گا چونکہ میری شمشیر میرے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں حملہ کرو۔ یہ حملہ کرتے ہیں، امیر المومنین دوبارہ کدال چلاتے ہیں، اور کدال اس طرح سے چلاتے ہیں کہ گرز دور جا کے گرتا ہے۔ دونوں موقعوں پر امیر المومنین کے پاس موقع تھا کہ شمشیر گرنے کے بعد یا گرز گرنے کے بعد کدال مارتے اور کام ختم کر دیتے۔ امیر المومنین نے دونوں موقع پر ان کو اٹھنے کا موقع دیا اور ان کے اوپر حملہ نہیں کیا۔ تعجب کرتے ہیں کہ میں نے دو دفعہ اس کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا لیکن اس نے دو دفعہ بھی میری جان کے اوپر کوئی حملہ نہیں کیا۔ تیسری دفعہ ایک دوست کی شمشیر لیتے ہیں، جو برابر میں کھڑا ہوا کوئی شخص ہے اس کی شمشیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب نہیں بچ پاؤ گے، اب نہیں بچ پاؤ گے، اور بہت شدت کا ایک حملہ کرتے ہیں۔ جب شدت کا حملہ کرتے ہوئے برابر سے امیر المومنین کے گزرتے ہیں تو امیر المومنین ایک طرف سے ان کی کمر بند پہ ہاتھ ڈال کر ہوا میں اوپر اچھالتے ہیں، اور اچھالنے کے بعد نزدیک زمین کے لا کر آہستہ سے زمین پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ قمبر زمین پہ گرتے ہیں، اسلحے سے محروم ہو چکے ہیں۔ تیسری دفعہ امیر المومنین نے ان کی جان کی حفاظت کی، تیسری دفعہ بھی ان کی جان کے اوپر کوئی ضرب نہیں لگائی۔ قمبر کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ طاقت میں شاید علی تمہاری طرح ہے، کیا مردانگی میں بھی تمہاری طرح ہے، شجاعت میں بھی تمہاری طرح ہے؟ قمبر کا شجاعت کا معیار دیکھا آپ نے؟ قمبر کا شجاعت کا معیار یہ نہیں تھا کہ کوئی شمشیر کتنی چلاتا ہے، ان کی شجاعت کا معیار یہ تھا کہ دشمن کے اوپر تین دفعہ غلبہ پانے کے باوجود چھوڑ دیتا ہے۔ امیر المومنین سے پوچھا کہ کیا علی مردانگی اور شجاعت میں بھی ایسے ہی ہیں؟ اس کے بعد خود ٹھٹک جاتے ہیں اور کہتے ہیں دو آدمی اس علاقے میں اتنی عظمت کے مشہور نہیں ہیں، ایک علی مشہور ہے، آپ یقیناً علی ہیں، اور کوئی نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں دو علی، دو اس جیسی کرامات کے شخص اس علاقے سے مشہور نہیں ہیں، ایک علی مشہور ہے. اگر کسی میں اتنی کرامت ہے آپ یقیناً علی ہیں. مولا فرماتے ہیں میں یہ علی ہوں، اب کیا ارادہ ہے؟ کہتا ہے میرا ارادہ تھا کہ میں آپ کی گردن لے کے جانا چاہتا تھا، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ زندگی بھر آپ کے ساتھ گزاروں. امیر المومنین فرماتے ہیں میں تمہیں دین اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کر لو. کہتے ہیں میں ایک شرط سے قبول کروں گا، اگر میں قبول کروں تو شرط یہ ہوگی کہ زندگی بھر مجھے اپنا غلام سمجھیے گا اور اپنے سے جدا نہیں کیجیے گا. میں اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے آ گیا ہوں، میں اپنا گھر بار لٹا رہا ہوں، اپنی دولت لٹاتا ہوں، اپنا خاندان جدا کرتا ہوں، لیکن ایک شرط پہ، آپ کا ساتھ چاہیے. اب زندگی بھر مجھے اپنے آپ سے علیحدہ مت کیجیے گا. امیر المومنین قبول کرتے ہیں اور یہ شجاع امیر المومنین کے غلام قمبر بن جاتے ہیں. ان کی روح کی بلندی پر درود بھیجیں محمد و آل محمد. جو کوئی بھی امیر المومنین کو پہچانے گا وہ پہچاننے پہ اکتفا نہیں کرے گا، دوسرے مرحلے میں اپنے آپ کو امیر المومنین کے سامنے تسلیم کرے گا. اگر کوئی امیر المومنین کی عظمت کو درک کر لے گا تو عظمت کو جان لینے کے بعد وہیں پہ کھڑا نہیں رہے گا، فوراً اپنے آپ کو امیر المومنین کے قدموں میں گرائے گا، نہ کچھ لینے کے لیے بلکہ کچھ دینے کے لیے، قمبر کی طرح. قمبر نے نہیں کہا کہ اگر میں اسلام لاؤں گا تو مجھے آپ سے کیا ملے گا، فرمایا اگر میں اسلام لاؤں گا تو میں ایک شرط کے ساتھ لاؤں گا، مجھے کہ میری زندگی آپ کے اوپر قربان ہونی چاہیے، آپ کے اوپر قربان ہونی چاہیے، آپ جیسی عظمت سے شخص کو مجھ سے علیحدہ نہیں ہونا چاہیے. اب یہ جو سوال ہے قمبر کے جیسے کا اسلام لانا، وہ ہمارے لیے ایک سوال ہے، وہ یہ کہ کیا ہمارے دلوں میں ابھی امیر المومنین کی شناخت حاصل ہوئی ہے، یا حقیقت یہ ہے کہ ابھی ہم صرف نام پہچان پا رہے ہیں، ہم ان کی شخصیت کو نہیں پہچان پائے. کیونکہ اگر ہم ان کی شخصیت کو پہچان پاتے تو قمبر کی طرح سوائے اپنے آپ کو مکمل تسلیم کر دینے کے کوئی راہ حل ہمارے پاس نہیں ہوتا. اگر ہم امیر المومنین کی شخصیت کو پہچان لیتے تو ان کی شخصیت کے احترام میں ویسا بننے کی کوشش کر رہے ہوتے جیسے کہ امیر المومنین نے چاہا تھا کہ ان کے غلام بن جاتے. اب امیر المومنین کو کہنا نہیں پڑا قمبر سے کہ قمبر تم اسلام تو لاؤ لیکن تمہیں نماز پڑھنی پڑے گی، تمہیں روزہ رکھنا پڑے گا، بلکہ یہ قمبر ہیں جو امیر المومنین سے کہہ رہے ہیں کہ مولا میں اس شرط پہ اسلام لاؤں گا کہ آپ کا تابے دار بن کے زندگی گزاروں گا، آپ سے علیحدہ ہونے کا تصور نہیں ہے میرے نزدیک. یہ وہ فرق ہے جان محترم جو ہماری پہچان میں اور قمبر جیسوں کی شناخت کے اندر حاصل ہو رہا ہے. اب ہمیں اور آپ کو اپنے آپ سے ایک سوال کرنا پڑے گا، ہماری پہچان میں کمی کہاں پر ہے، ہم کیوں نہیں پہچان پا رہے امیر المومنین کو؟ کہ اگر پہچان لیتے تو سوائے سارے تسلیم خام کرنے کے کوئی راستہ نہیں ہوتا ہمارے پاس، ہمارے دل مطمئن ہوتے اس چیز کے اوپر جس طرح امیر المومنین کا فرمان ہوتا. آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ مشکل کیا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہمارے دلوں کے اندر محبت کی کمی ہے، محبت امیر المومنین سے بے تحاشا ہے. امیر المومنین کی محبت گویا خدا و متعال نے جبرن فطرتن ہم لوگوں کی اور آپ کی خمیر کے اندر رکھ دی ہے، لہذا ہم میں سے کوئی با عمل ہو یا بے عمل، عبادت گزار ہو یا بے عبادت ہو، امیر المومنین کی محبت کو اپنے دلوں کے اندر پا رہا ہوتا ہے. نہ پاتا تو گھروں سے کیوں نکلتے، نہ پاتے تو کیوں اس حالت کے اندر اپنے گھروں سے نکلتے امیر المومنین کا نام دینے کے لیے؟ محبت ہے ہمارے دلوں کے اندر، لیکن اب اپنے آپ سے ایک سوال کرنا پڑے گا، اس محبت کے بعد اب رکاوٹ کیا ہے؟ حکم کی اطاعت میں سختی کیوں ہے ہمارے لیے؟ قمبر نے جب امیر المومنین کی عظیم الشان شخصیت کو دیکھا تو وہ کچھ منٹ کے اندر پہچان گئے کہ یہ وہ ہے جس کے سامنے قمبر کو قربان ہو جانا چاہیے.
وہ اپنے تمام تر تخت و تاج سے درگزر کر گئے، اپنے علاقے کو چھوڑ دیا، اپنے خاندان کو چھوڑ دیا، جس ہدف سے آئے تھے ان تمام چیزوں کو قربان کر دیا، کیونکہ ہم ان مومن کی شخصیت کو پہچان دیا تھا. ہم لوگ کیوں قربان نہیں کر پا رہے؟ ہماری شناخت میں کیا کمی ہے؟ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ چند دن آپ کے سامنے موجود ہیں، شبہ قدر موجود ہیں آپ کے سامنے. معمولاً شب قدر کے حوالے سے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں ہمیں کیا مانگنا چاہیے. میرا اپنا ایک خیال ہے، جو چیز مانگنے کی چیز ہے وہ ہمیں خدا سے مانگنا چاہیے کہ خدا یہ جو زندگی ہمارے آنکھوں کے سامنے اب باقی رہ گئی ہے اس کا بہترین مصرف کیا ہے. ہم میں سے بہت سونے زندگی گزار لی ہے، اب یعنی اس دنیا کے اندر کئی دس سال گزر گئے، اب ہمیں خدا نمثال سے جو چیز طلب کرنی پڑے گی وہ یہ کہ پروردگارہ امیر المومنین کی شب ضربت ہے، یا پرسوں امیر المومنین کی شب شہادت ہے، یا اس کے بعد شب قدر، ایک اور شب قدر. خدا نمثال سے طلب کرنا پڑے گا، پروردگار اس زندگی کا اصلی فائدہ کہاں پر ہے؟ اس زندگی کا اصلی نتیجہ کہاں پہ نکلنا ہے؟ امیر المومنین کی مودت، ان کی محبت جس طرف ہمیں لے جانا چاہیے تھا، لے جا پائی ہے نہیں لے جا پائی ہے؟ یہ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے اس شب قدر میں. بس آج رات جب آپ شب قدر کے اعمال میں بیٹھیں، اپنی دعائیں کرنے ہوں، تو دعاؤں میں سے ایک بنیادی دعا یہ رکھیے گا کہ پروردگار جتنی زندگی گزر گئی باقی زندگی امیر المومنین کی حسب منشا گزرنی چاہیے، ایسی گزرنی چاہیے جیسے مولا امیر المومنین چاہتے تھے کہ گزرے، اور ایسی گزرے کہ کل جب امیر المومنین کے سامنے پہنچیں تو سرخرو ہو کر پہنچیں، شرمندگی کے ساتھ نہ پہنچیں. جیسے علامہ امینی پہنچے ویسے پہنچنا چاہیے. علامہ امینی ان بزرگوار شخصیتوں میں سے ہیں، علماء نجف میں سے، کہ جنہوں نے امیر المومنین کے حق ولایت کے دفاع میں کتابیں لکھی ہیں، لوگوں کے سامنے بیانات دیے ہیں، دلائل دیے ہیں. میں سمجھتا ہوں خوش قسمت ہے وہ شخص جس نے امیر المومنین کے حق ولایت اور حق امامت، حق خلافت کے دفاع کے لیے کوئی کام انجام دیا ہو. آپ نے اور میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے معاملات حل کیے ہوں گے. مثال کے طور پر ممکن ہے کہ آپ نے اپنے حق کے دفاع کے لیے کسی کے سامنے کوئی مقابلہ کیا ہو، لیکن آپ کا اپنے حق کے دفاع کے لیے مقابلہ کرنا کوئی معنوی قیمت نہیں رکھتا. ممکن ہے آپ نے اپنے کسی دوست کے حق کے دفاع کے لیے کوئی جنگ لڑ لی ہو، لیکن دوست کے حق کے دفاع کے لیے جنگ لڑنا قیامت کے دن بہت زیادہ قیمت نہیں رکھے گا. قیمت اس شخص کے لیے ہے جو اس دنیا کے اندر امیر المومنین کے حق کے دفاع کے لیے جنگ لڑ رہا ہوگا، امیر المومنین کے نام کے لیے کھڑا ہوگا. علامہ امینی کی طرح 11 جلد کتاب لکھتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ میں اور آپ کتاب ہی لکھیں، کہ ہم میں سے بہت سنگے بس میں نہیں ہوگا، لیکن اپنے طور پر اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم نے امیر المومنین کے حق کے دفاع کے لیے کیا کیا. چند ظالموں نے 1400 سال پہلے امیر المومنین کا حق غصب کیا ہے، اس حق کے اوپر اپنی نظروں کے ذریعے سے، اپنی بدنیتی کے ذریعے سے قبضہ کر لیا. ہم اس کے حق کے دفاع کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ علامہ امینی آتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کا وظیفہ یہ ہے، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ کتاب لکھے. انہوں نے 11 جلدوں میں الغدیر نامی کتاب لکھی. الغدیر نامی کتاب لکھنے والے یہ مصنف پوری زندگی امیر المومنین کے حق کے دفاع کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے تھے، تقاریر کرتے تھے، اہل سنت سے مناظرے میں مشغول تھے، جو حق سمجھنا چاہتے تھے ان کو حق سمجھانے کی کوشش کرتے تھے، اور انتہائی خاضع متواضع اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سامنے. جو سیکھنے کی جگہیں وہ یہاں ہیں، وہ 11 جلد کتاب لکھتے ہیں، پوری زندگی امیر المومنین کے اوپر قربان کرتے ہیں، اس کے بعد مسلسل اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ مولا ہم نے آپ کے سامنے کچھ نہیں کیا، ہم کچھ نہ کر سکے. نعوذ باللہ، ہم لوگ شاید جو کمی ہمارے اندر ہے وہ یہ کہ اگر ہم لوگ اپنے گھر کے اندر ایک مجلس رکھ لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے کوئی کام کر دیا، یا اگر تھوڑا بہت کہیں مال یا کوئی ایسا وسیلہ قربان کر دیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت کچھ کر دیا، لوگوں کے سامنے بتانے کی بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. علامہ امینی متوازے ہیں، ان کے فرزند بیان کرتے ہیں کہ جب بھی امیر المومنین کے روضے پر جاتے تھے ہمیشہ اس دروازے کا انتخاب کرتے تھے جو امیر المومنین کے پاؤں کی طرف سے ہو رہا ہو. پاؤں کی طرف سے امیر المومنین کی طرف جاتے تھے، قبر مقدس کی طرف، اور ہمیشہ امیر المومنین کے قدموں کے سامنے کھڑا ہونا پسند کرتے تھے، کبھی ان کے سرحانے کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے تھے. یہ لوگ اس حد تک متواضع تھے امیر المومنین کے سامنے، خاضے اور خاشے. لہذا ان کے کوئی جاننے والے کہتے ہیں کہ جب امیر المومنین کا انتقال ہو گیا تو میں نے علامہ امینی کو خواب میں دیکھا جیسے میدان محشر کے اندر کھڑے ہیں. کہنے کہ مجھے ایسا احساس ہوا جیسے میدان محشر ہے اور ایک جگہ پر امیر المومنین لوگوں کو حوض کوثر سے پانی پلا رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ لوگ ایک ایک کر کے پہنچ رہے ہیں اور امیر المومنین کے ہاتھ میں کوئی پیالہ ہے اور اس پیالے سے جو بھی آنے والا ہے اس کو حوض کوثر کا پانی دے رہے ہیں اور اس کو سیراب کرتے ہیں اور اس کی زندگی کو کمال پر پہنچا دیتے ہیں. دیکھتے ہیں اتنی دیر میں علامہ امینی پہنچے. جیسے علامہ امینی پہنچے امیر المومنین نے علامہ امینی کو اپنے سینے سے لگا لیا. اس کے بعد وہ جو پیالہ ہاتھ میں تھا اس کو کنارے میں رکھ دیا اور اپنے ہاتھوں کا چلو بھر کر علامہ امینی سے کہا کہ اب اس سے پانی پیو. علامہ امینی تواضع دکھاتے ہیں، امیر المومنین کے سامنے انکساری دکھاتے ہیں کہ مولا میں اس قابل نہیں ہوں. مولا ایک جملہ فرماتے ہیں خدا تمہارے چہرے کو ایسا روشن کرے جس طرح تم نے ہمارے نام کو روشن کیا ہے. یہ کرنے کا کام ہے عزان محترم. اپنی زندگی میں سے انتخاب کیجئے، اپنی زندگی میں طے کیجئے. فضول کام دکھاوے کے بہت ہوتے ہیں انسان کی زندگی کے اندر جو بظاہر اچھے بھی لگ رہے ہوتے ہیں لیکن دو جگہ وہ کہہ دے میں نے کیا ہے، معاملہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی کوئی قیمت باقی نہیں رہتی. قیمت اس عمل کی رہتی ہے جو خدا نے متعال کے حضور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مودت میں انتہائی خلوص کے ساتھ بغیر دکھاوے کے انجام پائے. آج کل کے معیارات پہ مت جائیے گا. اگر آپ اور میں آج کل کے معیار پہ گئے ہم اور آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نزدیک بھی نہیں پہنچ پائیں گے. آج کی دنیا مادہ پرستی کی دنیا ہے، آج کی دنیا فسق و فجور کی دنیا ہے. اگر اس میں کوئی یہ سمجھ رہا ہے اس میں میں بہتر ہوں، یہ بہت بری جگہ ہے. اس میں بہتر ہونے سے کچھ حاصل نہیں ہونے کا ہے. بہتر ہونے کے معیار وہ تھے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں نے پہلے طے کیے ہوئے ہیں. برے دور میں بہتری ڈھونڈنے سے کوئی برائی اچھائی حاصل نہیں ہوگی. گزشتہ دور کو طرف دیکھیے جس میں لوگوں نے معیار سیٹ کر دیے، معیار طے کر دیے، ان معیارات کے تحت زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے. بس پہلا ہدف جو آپ اپنی زندگی کے اندر طلب کریں وہ حق امیر المومنین کا دفاع ہے. ایک دو نکات اس سلسلے میں اور عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. البتہ دفاع کے لیے آپ کیا انجام دیں گے، آپ اپنی صلاحیتوں کو دیکھیے، آپ اپنی توانائیوں کو دیکھیے. کم از کم چیز جس سے کم مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا وہ کچھ پیسے دینا ہے. کچھ پیسے دینا وہ کم از کم چیز ہے جو انسان اہل بیت کے نام پہ انجام دے سکتا ہے، جو انتہائی حقیر ہے. اور سب سے اہم خود اپنی ذات کو مشغول کرنا ہے، خود اپنے وقت کو مشغول کرنا ہے، خود اپنی ذات کے ذریعے سے ان کے سامنے کچھ خدمت انجام دینا ہے. دوسری چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ امیر المومنین کے چاہنے والوں کی خدمت کرنا ہے. پوری زندگی دیکھیں امیر المومنین کی، آپ پوری زندگی میں جگہ جگہ دیکھیں گے کہ کہیں راتوں کو نکلتے تھے غریبوں اور محروموں تک زندگی کی ضرورتوں کو پہنچانے کے لیے، جس کو آج ہم راشن تعبیر کر سکتے ہیں، جس کو آج ہم کھانا پینا تعبیر کر سکتے ہیں. تمام بارہ امام تعالیٰ علیہ السلام کی سیرت کے اندر یہ مشترکہ موجود ہے. اور جب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تو آپ یہ مت سوچیے گا کہ یہ ان کی سیرت تھی. سوال یہاں پر ہے میں اور آپ کیا کر رہے ہیں. سوال یہ نہیں کہ امیر المومنین نے میدان جنگ کے اندر کتنی شجاعت کے جوہر دکھائے، سوال یہ کہ میں نے ان کا چاہنے والا ہونے کے ناطے کب شجاعت کے جوہر دکھائے. وہ راتوں کو تشریف فرما ہوتے تھے، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کے لیے جاتے تھے، اپنے گھر کو خالی کر دیا کرتے تھے دوسروں کی مدد کے لیے. میں اور آپ اس معیار میں نہیں پہنچ پائیں گے لیکن کم سے کم کوئی شباہت تو میرے اور آپ کے اندر ہونی چاہیے ان کے ساتھ. اگر وہ راتوں کو نکلا کرتے تھے، اپنے آرام کو بے آرامی میں تبدیل کرتے تھے، اپنے گھر کو انفاق کے بعد خالی کر چکے تھے، کیا اس کا ایک فیصد بھی ہمارے اندر نظر نہیں آنا چاہیے؟ اگر وہ ہر رات نکلا کرتے تھے تو ہماری زندگی میں کبھی کوئی ایک رات کچھ دن ایسے نہیں آنے چاہیے جس کے اندر ہم بھی کبھی نکلیں مسکینوں اور غریبوں کی مدد کے لیے. اگر وہ مسکینوں اور غریبوں کے راشن کے وزن کو اٹھانا خود پسند کرتے تھے اور قمبر کو اجازت نہیں دیتے تھے، اپنے آپ سے پوچھے گا کبھی آج تک ہم نے کوئی زحمت ایسی برداشت کی ہے؟ اگر وہ خود غریبوں تک پہنچ جایا کرتے تھے اور غریبوں سے نہیں کہتے تھے کہ تم علی کے گھر تک آؤ، اور ان کا ہر رات کا کام یہی تھا، تو کیا زندگی میں کبھی کچھ ایام ہمیں اور آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھے یہ کام؟ میں اگر صرف اتنا سا تصور کر لوں کہ اہل بیت کے چاہنے والوں میں صرف 10% لوگ یہ کام کرنا شروع کر دیں، تو مجھے لگتا ہے کافی ہے دشمنوں کے منہ کو بند کرنے کے لیے، دشمنوں کے اتنے پروپیگنڈے کو ختم کرنے کے لیے ہمارے لیے بہت کافی ہوتا اگر ہمارے صرف 10% لوگ امیر المومنین کی پیروی میں ان کاموں کو انجام دے رہے ہوتے۔ بس عزیزان محترم، آج شب قدر میں دوسری جو مانگنے کی چیز سمجھ میں آتی ہے مجھے، ایک امیر المومنین کے حق کے دفاع کے لیے کوشش کرنا، دوسرا ان کے چاہنے والوں اور معاشرے کے مسکین یتیم ضرورت مندوں ان کی مدد کے لیے اپنی زندگی کو قربان کرنا، ان کی مدد کے لیے کوئی جدوجہد انجام دے دینا۔ اور میں نے عرض کیا اس معاملے میں کوئی یہ نہ کہے کہ میں پیسہ دے دوں گا یہ کافی ہوگا، امیر المومنین کی سیرت بتاتی ہے محض پیسہ دینا کافی ہوتا تو امیر المومنین راتوں کو گھر سے نہ نکلتے، پھر کہ وہ راتوں کو گھروں سے نکلتے ہیں اور حتیٰ قمبر کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ اس بوجھ کو اٹھائیں، اس میں کوئی مطلب ہونا چاہیے۔ اس کے بعد تمام معصومین علیہ السلام کی سیرت میں یہ جملہ ہم مشترکہ دیکھتے ہیں کہ وہ خود ان کاموں کو انجام دیا کرتے تھے۔ اگر کوئی فضیلت نہ ہوتی، اگر اس کے اندر ہمارے لیے کوئی پیغام نہیں ہوتا تو وہ خود کیوں انجام دے رہے تھے؟ یہ دوسرا نقطہ ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے۔ اور تیسری بات، ان کی تعلیمات سے روشناس ہونا، ان کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ آپ اور میں کیسی ہی جگہ پہ رہ رہے ہوں، لیکن الحمدللہ یہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر اہل بیت کی تعلیمات ہم تک نہ پہنچی ہوں۔ ممکن ہے کچھ اہل بیت کے چاہنے والے ایسی جگہوں پہ رہتے ہوں، ایسے کسی دور افتادہ علاقوں میں رہتے ہوں جہاں اہل بیت کا پیغام ان تک نہ پہنچاؤ۔ وہ نہ جانتے ہوں نہج البلاغہ کیا ہے، وہ نہ جانتے ہوں صحیفہ سجادیہ کیا ہے، وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایتوں کو نہ پہچانتے ہوں، لیکن ہم تو ایسے نہیں ہیں۔ الحمدللہ ہمارا کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں پہ نہج البلاغہ نہ ہو، ہمارا کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں پہ صحیفہ سجادیہ نہ ہو، اور اگر خدا نہ کرے ایسا کوئی گھر ہوگا بھی تو یہ کتابیں دور نہیں ہیں ہم سے، یہ کتابیں معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ مثال کے طور پر خدا نہ کرے ہم کوئی نو مسلم ہوتے اور ہماری کوئی ایسی زبان ہوتی جس زبان کے اندر یہ چیزیں فراہم نہیں تھیں۔ الحمدللہ میں اور آپ اردو جاننے والے یا اردو سے ہٹ کر کوئی اور زبان جاننے والے کسی ایسی زبان کے بولنے والے نہیں ہیں جس کے اندر یہ چیزیں میسر نہ ہوں۔ گویا ہم پر حجت پوری ہو چکی ہے، ہمارے سامنے کوئی عذر باقی نہیں ہے۔ ہم قیامت کے دن نہیں کہہ پائیں گے امیر المومنین سے کہ مولا ہم آپ کو جانتے تھے، عالم آپ کی تعلیمات کو نہیں پہچانتے تھے، کیا عذر ہے ہمارے پاس؟ آج ہم میں سے کون سا ایسا ہے، ابھی جب ہم نے علامہ امینی کا واقعہ حوض کوثر کا بیان کیا، کیا آپ کی اور ہمارے دل میں خواہش نہیں ابھری ہوگی کہ کاش ہم بھی حوض کوثر تک پہنچیں، امیر المومنین کے چلو سے نہ صحیح کم سے کم ان کے دیے ہوئے پیالے سے ہی ہم پانی پی پائیں، اس حوض کوثر سے سیراب ہو سکیں۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ قیامت کے دن میدان محشر میں جب لوگ افراتفری کے عالم میں ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو سیدہ کا سایہ نصیب ہو رہا ہوگا۔ کون ہوگا ہم میں سے ایسا جس کو یہ خواہش نہ ہو کہ خدایا جب میدان محشر میں سب مصیبتوں میں مبتلا ہوں اور کچھ لوگوں کو پکار پکار کر کہا جا رہا ہو کہ جن کو سیدہ کا سایہ چاہیے وہ وہاں چلے جائیں، ہم میں سے کون ایسا جس کو نہیں چاہیے؟ ہم کتنے گناہگار کیوں نہ ہوں، اس لیاقت کو حاصل کرنے کی، اس سعادت کو حاصل کرنے کی خواہش نہیں ہے کیا ہمارے ذہن میں؟ چاہتے ہیں کہ یہ سعادت ملے، تو ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا پڑے گا، خلائق کے درمیان، تمام مخلوقات کے درمیان کون سی ایسی فضیلت ہمارے پاس حاصل ہے جس کے تحت ہم خدا سے کہہ پائیں کہ خدایا دوسرے سیدہ کے سائے سے محروم ہوں، ہمیں وہ سایہ عنایت کر دے۔ یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا پڑے گا. جس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا کی مخلوقات میدان محشر کے اندر کھڑی ہوں نہ مل پاتی ہوں اور ہم چاہتے ہوں کہ ہمیں ملیں, تو ہمیں اپنے آپ سے کچھ سوچنا پڑے گا. ہم سمجھتے ہیں حجت ہمارے اوپر پوری ہو چکی ہے. اب نجف اشرف اور اس پورے عراق کے اندر گزشتہ 5 سالوں کے اندر پیش آنے والے واقعات کو دیکھیے. گزشتہ 5-5.5 سال کے اندر 6 لاکھ سے زیادہ لوگ اس خطے میں مارے گئے ہیں. اگر بین الاقوامی اعداد و شمار کہہ رہے ہیں کہ عراق کی سرزمین پر گزشتہ 5-5.5 سال میں 6 لاکھ افراد مارے گئے ہیں, کیا 6 لاکھ افراد کا مرنا ہماری آنکھوں کو کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا ہمیں ہوشیار کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہمیں ان کی نصرت میں جو اپنی ذمہ داری تھی وہ اب پہچان لینی تھی؟ آج ہمارے پاس نسبتاً آزادی ہے, آج الحمدللہ میں اور آپ بلا خوف و خطر یہاں موجود ہیں, اور اگر خوف ہو بھی تو ایسا کوئی خوف نہیں ہے جو ہمارے اور آپ کے پاؤں کو روک سکے, ہمیں اور آپ کو پہنچنے سے روک سکے. اگر میں اور آپ یہاں پر موجود ہیں, امیر المومنین کا ذکر کرنے کے لیے ہمیں آزادی ملی ہوئی ہے, کہ ہمیں اس آزادی کے بعد اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھنا چاہیے تھا؟ فیضان محترم, شب ضربت امیر المومنین یہ جو کچھ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ اس لیے ہے کہ پوری دنیا امیر المومنین کے پیغام کو سننا چاہتی ہے. امیر المومنین کے پیغام میں طاقت ہے, امیر المومنین کے پیغام میں انسانوں کے لیے آزادی ہے, انسانوں کی مشکلات کا حل ہے. ہم اور آپ مشکلات کے اندر گھرے ہوئے ہیں اس وقت. اگر ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو دیکھیں, اس دنیا کو دیکھیں, تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم مشکلات بہت زیادہ ہیں. کون ہے جو مشکلات کو حل نہیں کرنا چاہتا؟ اس وقت اگر اپنے ملک کے اندر حالات کو دیکھیں, ممکن ہے آپ سے کوئی سوال کرے کہ چلو یہ جو دنیا دار ہیں ان کے پاس مشکلات کا کوئی حل نہیں ہے. تم کہتے ہو جن لوگوں نے خلافت کے غصب کیا ان کے پاس مشکلات کا کوئی حل نہیں ہے. حل نہ ہو, تم امیر المومنین کے چاہنے والے ہو, بتاؤ تمہارے پاس مشکلات کا حل کیا ہے؟ آپ اپنے مشکلات کا کیا حل پیش کرنا چاہیں گے؟ اگر کوئی ہم سے یہ کہے, ہم امیر المومنین کو مثال کے طور پر کہنے والا یہ کہے کہ ہم امام نہیں پہچانتے, ہمیں نہیں معلوم ان کی زندگی نے حل کیا دیا ہے, تم تو امام پہچانتے ہو, تم جو امام جانتے ہو انہیں, یہ بتاؤ انہوں نے حل کیا دیا ہے؟ آپ اور میں کیا حل دینا چاہیں گے؟ اور جو بھی حل دینا چاہیں گے اس کو اپنے اندر پا رہے ہیں کیا؟ آپ یقین فرمائیے امیر المومنین کی زندگی کی تبلیغات کے لیے, ان کے پیغام کو پہنچانے کے لیے ہمیں کچھ ضرورت نہیں تھی, بس اتنی تھی کہ امیر المومنین کی ایک روایت کو پڑھتے, ایک قول کو پڑھتے اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کر لیتے. یہ مطالبہ جو امیر المومنین نے کیا. آپ الحمدللہ یہاں پر تشریف فرمائیں, اور میں صدقے دل سے سمجھتا ہوں کہ اگر میری نیت اچھی ہو, واقعا امیر المومنین کا پیغام پہنچانے کے لیے آپ کے سامنے 4 جملے عرض کروں گا, تو کچھ نہ کچھ لوگ یقیناً ایسے ہوں گے جو اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لے کر آئیں گے. کچھ نہ کچھ لوگ ضرور ایسے ہوں گے جو امیر المومنین کے مقابلے میں ان کے حق کو ادا کرنے کی خاطر اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں گے. آج رات آپ اسی کو طلب کیجئے, آج رات آپ اسی کو مانگ لیجئے, اور دنیا داروں کو مت دیکھیے, امیر المومنین کو دیکھیے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی رات لگنے والی ان کی ضربت ہم سے مطالبہ کر رہی ہے. آج کی رات کا جو غم ہے وہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے. اور کس کو نہیں ملا ہے؟ یعنی اگر کسی نے صدق دل سے امیر المومنین سے مانگا ہے تو کیا امیر المومنین نے نوازا نہیں ہے اسے؟ اگر خدا نے متعال کہتا ہے ادعونی استجب لکم, مجھے مانگو میں دینے والا ہوں, تو امیر المومنین کی ذات تو مشکل کشا ہے. کون سا ایسا مشکل کا مارا تھا جس نے امیر المومنین کو دنیا کے کسی بھی کونے سے کھڑے ہو کر پکارا ہو, امیر المومنین نے مشکل کشائی نہ کی ہو؟ ان کے وجود کی برکتیں ہمارے سامنے موجود ہیں, بس آج کی رات جب آپ امیر المومنین کا نام لے رہے ہیں، ان کی شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو ان کی طرف لے جانے کی کوشش کیجئے. بغیر قربانی کے ممکن نہیں ہو پائے گا، آپ کو کچھ نہ کچھ قربان کرنا پڑے گا، آپ کو کچھ نہ کچھ اپنے چاہنے والی چیزوں میں سے نکالنا پڑے گا جس کو امیر المومنین پسند نہ کریں. آپ کے سامنے دو میں سے ایک انتخاب ہوگا، آپ کو اپنی پسند کے تحت زندگی گزارنی ہے یا امیر المومنین کی پسند کے تحت زندگی گزارنی ہے. باخدا عزان محترم آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور میں خود امیر المومنین کو شاہد قرار دے رہا ہوں، یہ آپ کی ہمدردی میں عرض کر رہا ہوں، اپنی زندگی میں انتخاب کیجئے. جو امیر المومنین کو پسند ہے وہ اختیار کر لیجئے، جو امیر المومنین کو پسند نہیں ہے اسے اپنی زندگی سے نکال دیجئے. یہ آسان ترین راستہ ہے. اور اگر آپ میں اور آپ کہیں کہ ہمیں نہیں معلوم امیر المومنین کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے، بخود یہ جملہ صحیح نہیں ہے. ہم نے اور آپ نے بچپن سے امیر المومنین کا نام لیا ہے، خدا متعال نے اس نام کو ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر ڈال دیا ہے. اگر اس نے ہمیں یہ فضیلت دی ہے کہ ہم علی کے شیعہ کہلائیں، اس نے ہمیں یہ فضیلت دی ہے کہ دنیا میں ہمارا تعارف علی کا ماننے والا ہونے کے ناطے ہو، تو ہمیں یقیناً اس نے دل میں ڈال دیا ہوگا کہ علی کی خوشی کس چیز کے اندر ہے. اس نے یقیناً ہمیں سمجھایا ہوگا. آپ اختیار فرمائیے. اور علی اور اولاد علی کی قربانیاں دیکھیے. کبھی کبھی انسان تعجب کرتا ہے کسی ایک فرد کے اتنے دشمن ہوں اور اس کا نام اس طرح دنیا کے اندر چمک رہا ہو. کبھی کبھی انسان تعجب کرنے لگتا ہے. امیر المومنین کے دشمن ان کی شہادت کے بعد نہیں تھے، ان کی زندگی میں ان کے دشمن موجود تھے. شہادت کے بعد بھی دشمن آتے رہے. بنی امیہ اور بنی عباس نے، بنی عباس نے ظاہری طور پر دوستی کا اظہار کیا، لیکن بنی امیہ نے کھلے بندوں دشمنی کی. امیر المومنین کی مظلومیت کو اگر تھوڑی دیر کے لیے روک بھی لیں تو آپ ایک عجیب بات پہ غور کیجئے کہ جس کے نام پر 60 سال تک ممبروں سے گالیاں دی جاتی نہیں، آج بھی اس کا نام کیسے زندہ ہے. بخدا اگر کسی کے اندر دل میں ذرا سا بھی انصاف ہو تو وہ امیر المومنین کی صرف اس ایک حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ 60 سال تک ہر روز ممبروں سے اذان کے بعد جس کے نام پر گالیاں دی جاتی تھیں، آج اس کے اتنے چاہنے والے کیسے زندہ ہیں، آج اس کے اتنے چاہنے والے کیسے ہیں. اور دنیا میں ایک جگہ پہ نہیں ہیں، دنیا کے گوشے گوشے میں موجود ہیں. اور چاہنے والے بھی کیسے چاہنے والے ہیں. بعض چاہنے والے وہ ہیں جو جسموں کو قربان کرنا چاہتے ہیں، اپنی روحوں کو قربان کرنا چاہتے ہیں. بعض چاہنے والے وہ ہیں جو امیر المومنین کے نام پر اپنے آپ کو ہر خطرے میں ڈالنا چاہتے ہیں اور امیر المومنین کے نام کو بلند کرنا چاہتے ہیں. آپ یقین مانیے، آپ کا اور ہمارا اپنے گھروں سے نکل کر اس طرح عزاداری امیر المومنین کے لیے یہاں تک آنا، یہ ہمارے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے. یہ امیر المومنین کی شان خدا کو دکھانی ہے جس سے اس نے ہمارا اور آپ کا انتخاب کر لیا ہے. یہ شان امیر المومنین ہے جو پوری دنیا کے اندر نظر آنی ہے کہ کچھ لوگ گھروں سے نکلیں امیر المومنین کے نام پر گریا کریں. اور یہ رسول خدا کو پسند ہے. جنگ احد کے بعد رسول خدا مدینے کے اندر تشریف لا رہے تھے، ایک موقع پہ احساس کرتے ہیں کہ انصار کی خواتین اپنے شہید ہونے والوں کے اوپر گریا کر رہی ہیں، نوحہ پڑھ رہی ہیں. سید الرسول نبی اکرم ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں سب پر رونے والے موجود ہیں، میرے حمزہ پر کوئی رونے والا نہیں ہے. سب کے رونے والے موجود ہیں، میرے حمزہ پہ کوئی رونے والا نہیں ہے. آج امیر المومنین کی ضربت کے 1400 سال کے بعد میں رسول خدا کو ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا، اے اللہ کے رسول، اس دن شاید حمزہ پہ کوئی رونے والا نہ رہا ہو، لیکن دیکھیے آج آپ کے علی پہ رونے والے کتنے موجود ہیں. شاید دنیا نے حمزہ کی حقیقت کو نہ پہچانا ہو، شاید آج بھی دنیا نے علی کی حقیقت کو نہ پہچانا ہو، لیکن علی پہ رونے والے کم نہیں ہیں میرے ربی. اور یہ کیوں نہ روئیں؟ کیا انہوں نے علی کی مظلومیت کو نہیں دیکھا ہے؟ امیر المومنین کی قربانیوں کو نہیں دیکھا ہے؟ ایک جملہ امیر المومنین کی مظلومیت کے لیے بیان ہوتا ہے روایتوں کے اندر، کہتے ہیں چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ کے اوپر اور ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ دنیا کے اندر سب سے بڑی مظلومیت کیا ہے، سب سے بڑی تکلیف دہ چیز کیا ہے؟ ایک کہتا ہے تکلیف دہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر تم کسی چیز کے ضرورت مند ہو، حاجت مند ہو اور تمہارے پاس وہ چیز نہ ہو. دوسرا کہتا ہے تکلیف دہ یہ ہے کہ تم اسارت میں پھنس جاؤ. تیسرا تیسری چیز کہتا ہے، چوتھا چوتھی چیز کہتا ہے. امیر المومنین ایک موقع پر وہاں سے گزر رہے تھے، یہ لوگ بلاتے ہیں، کہتے ہیں اے علی آپ بتائیے انسان کی زندگی میں سب سے تکلیف دہ لمحہ کون سا ہے؟ راوی کہتا ہے علی نے اطراف میں ایک نظر ڈالی اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، کہا تکلیف دہ یہ ہے کہ تمہاری زوجہ کو کوئی مارے اور تم کچھ نہ کر سکو. فرمایا تکلیف دہ یہ ہے کہ کوئی تمہاری زوجہ کو مار رہا ہو. اب میں اگلے جملے کہوں، علی کی زندگی میں تکلیف دیکھنی ہے، علی کی زندگی میں مصیبت دیکھنی ہے، مصیبت یہ ہے کوئی سیدہ کو مار رہا ہو، علی کچھ نہ کر سکے. علی نے خیبر کا تذکرہ نہیں کیا، علی نے بدر کا تذکرہ نہیں کیا، علی نے جلتے ہوئے دروازے کا تذکرہ کیا ہے، علی نے فاطمہ زہرا کی مصیبت دہرائی ہے. یہ علی کی مظلومیت ہے، یہ علی کی تکلیف ہے. دنیا بھر کے ظلم سہنے والی علی کی ذات آج ام کلثوم کے گھر میں موجود ہے. آج ام کلثوم کے یہاں شہادت کے لیے تیاری ہو رہی ہے. ایک موقع پر ام کلثوم کہتی ہیں، بابا آپ کی ایک عجیب کیفیت ہے، آپ کبھی آسمان کے نیچے جاتے ہیں اور کبھی واپس آ رہے ہیں. ام کلثوم روایت فرماتی ہیں، میرے بابا بار بار آسمان کو دیکھتے تھے اور ایک جملہ کہتے تھے، ہاں خدا کی قسم یہی وہ رات ہے. بار بار کہتے تھے خدا کی قسم یہی وہ رات ہے. ام کلثوم مضطرب ہو گئی، فرمایا بابا یہ کون سی رات ہے؟ فرمایا یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے، نہ مجھ سے کبھی جھوٹ بولا گیا ہے، نہ آدھی نے کبھی جھوٹ بولا ہے. فرمایا یہی وہ رات ہے. فرمایا یہ کون سی رات ہے؟ فرمایا یہ وہ رات ہے جس میں میری داڑھی میرے خون سے قصاب ہوگی. یہ وہ رات ہے جس میں علی کی داڑھی علی کے خون سے خطاب ہونے والی ہے. ام کلثوم پریشان ہو جاتی ہیں، حسن و حسین کو طلب کر لیتی ہیں، امیر المومنین روانہ ہونے لگتے ہیں. روایتیں بہت عجیب ہیں، شاید امیر المومنین کے مقام معنوی کو سمجھانے کے لیے. روایت کے مطابق امیر المومنین جب صحن سے گزرنے لگتے ہیں تو مرغابیاں جمع ہو جاتی ہیں، امیر المومنین کا راستہ روکنے کی کوشش کرتی ہیں. ام کلثوم کہتی ہیں، اے مولا اے بابا یہ مرغابیاں کیا کہہ رہی ہیں؟ فرمایا یہ کہہ رہی ہیں علی مت جائیے، اب مت جائیے. علی اپنے مقتل کی طرف جا رہے ہیں، جانوروں کے لیے غم کھا رہے ہیں. ام کلثوم سے کہتے ہیں، بچہ میری بیٹی جب تک کھانے کے لیے ان مرغابیوں کے پاس ہو تو ان کو رکھنا، اور جب نہ ہو تو ان کو چھوڑ دینا، بے زبان پہ رحم کرنا. علی روانہ ہو رہے ہیں اپنے مقتل کی سمت، حسن و حسین پہنچ جاتے ہیں، گریہ کرتے ہوئے بابا سے مطالبہ کرتے ہیں، اے بابا رک جائیے ہم نماز پڑھانے جائیں گے. فرمایا تم کو اپنے باپ کی حق کی قسم، اس گھر سے باہر مت آنا، اس گھر کے اندر رہنا، جب تک ندا نہ آئے اس گھر سے باہر نہ نکلنا. ام کلثوم حسن و حسین گھر میں رک جاتے ہیں، نوحہ شروع کر دیتے ہیں. امیر المومنین اپنے مقتل کی طرف روانہ ہیں. کاش ہم لوگوں کے اندر دیکھنے کی طاقت ہوتی، ہم نہیں جانتے کتنے فرشتے علی کے ساتھ چل رہے ہوں گے، کتنے فرشتے علی کے اوپر نوحہ کر رہے ہوں گے. امیر المومنین مسجد کوفہ میں آ گئے، یہ کون علی ہے؟ یہ وہ ہے جس نے آدم کی نصرت کی ہے، یہ وہ ہے جس کے نام پر نوح نے توسل کیا ہے، یہ وہ ہے جس نے زندگی بھر رضی اکرم کی خدمت کی ہے، یہ شب ہجرت نبی کے بستر پہ سونے والا ہے، یہ وہ ہے جس نے بدر و حنین میں جوہر دکھائے ہیں، آج اپنے مقتل پہ روانہ ہے، مسجد کوفہ میں پہنچے ہیں، ایک اذان دی ہے اور اس کے بعد تشریف لائے، ابن ملجم کو ٹھوکر مار کر جگایا، کہا اے لعین اٹھ جا اور جو کرنا چاہتا ہے کر گزر، وہ لعین کھڑا ہوا، امین المومنین اپنی جانماز کی طرف روانہ ہوئے، اب مقتل کی طرف ہیں، محراب علی ہے، یہ وہ محراب علی ہے جس نے خون علی بہنا ہے، لیکن علی پر سکون تاری ہے، ایک رکعت نماز نافلہ پڑھی، پہلا سجدہ انجام دیا، ایک وار ہوا، وہ وار کارگر نہ ہوا، مسجد کے کونے پر لگا، علی نے اسی اطمینان کی حالت میں دوسرا سجدہ انجام دیا اور زہر آلود شمشیر کا ضرب علی کے فرق پر لگا اور سر شکافتا ہوا، جبرائیل کی ندا آنے لگی، تحدبت واللہ ارکان الہدا، اے زمین و آسمان ہدایت کا ستون منہدم ہو گیا، علی ابن ابی طالب کو ضرب لگ گئی، زمین و آسمان میں طوفان بپا ہو گیا، حسن و حسین اپنے باپ کی طرف لپکے اور ایک موقع پر حسین کو گریہ کرتے دیکھا، ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا حسین تم نے گریہ نہ کرو، تم گریہ کرتے ہو تو فاطمہ زہرا روتی ہے، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامٌ قَلْبِيًّا قَلْبُهُ، اے پاک پروردگار تجھے واسطہ علی امیر المومنین کی عظمت کا، اے پاک پروردگار اس حقیر کو ہم سے قبول فرما، اے پاک پروردگار تجھے امیر المومنین کی عظمت کا واسطہ، دنیا اور آخرت میں امیر المومنین کی ہمراہی نصیب فرما، اے پاک پروردگار تو نے ہمیں علی کے چاہنے والوں میں قرار دیا ہے، ان کی سیرت پر عمل کرنے والوں میں قرار فرما، اے پاک پروردگار تو نے دنیا میں امیر المومنین کے نام سے منتصب کر دیا، اے پاک پروردگار اہل دنیا میں شیعہ علی کہتے ہیں، پاک پروردگار قبر سے لے کر جنت اور اس کی بلندیوں تک ہمیں شیعہ علی میں قرار فرما، اے پاک پروردگار لوگ اپنی قبروں کے لیے تیاریاں کرتے ہیں، پاک پروردگار ہماری قبر کی تیاری امیر المومنین کی زیارت ہے، پاک پروردگار شب اول قبر امیر المومنین کی زیارت سے سرفراز فرما، اے پاک پروردگار لوگ محشر کے لیے تیاریاں کرتے ہیں، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا میدان محشر میں سائے زہرا نصیب فرما، اے پاک پروردگار قلب امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ان کے بہترین آبان و انصار میں شامل فرما، اس دنیا سے زندگی کا اختتام علی کی راہ میں شہادت قرار فرما، ماتم حسین، حسین